الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. ولقد خلقنا الانسان، اور تحقیق کے ہم نے انسان کو پیدا کیا. ونعلم ما توسوس به نفسه، اور ہم جانتے ہیں اس بات کو جس کا اس کا جی وسوسہ کرتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کے رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ، جب لیتے ہیں دو لینے والے، دائیں بیٹھا ہوا ہے اور بائیں بیٹھا ہوا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کوئی بات اپنی زبان سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک تیار نگراں ہوتا ہے. ان آیات سے پہلے جو آیات گزری ہیں ان میں اللہ تعالی شانہ نے عقلی دلیل سے مرنے کے بعد کی زندگی کو ثابت فرمایا. اعتراض یہ تھا کہ جب انسان مر جائے گا، گل سڑ جائے گا، مٹی میں مل جائے گا اور اس کے اجزاء ادھر ادھر منتشر ہو جائیں گے، ہوا میں اڑ جائیں گے، پانی میں بہہ جائیں گے، تو ان منتشر اجزاء کو دوبارہ اکٹھا کر کے زندہ کیسے کیا جائے گا؟ اللہ تعالی شانہ نے اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہوئے مدلل طریقے سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ثابت کیا. اور یہ بات سب کے ذہنوں میں بیٹھ گئی کہ کذالک الخروج, قبروں سے زندہ ہو کر نکلنا ہے اور اللہ تعالی شانوں کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے کیے ہوئے کا حساب دینا ہے. اب یہاں سے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے بندوں کو اس بات کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ جب دنیا میں آنے کے بعد ایک مقرر وقت رہ کر دوسری ایک دنیا میں جانا ہے اور اس مقرر وقت میں جو کچھ کیا ہے اس کا حساب دینا ہے, تو پھر اس مقرر وقت میں اچھے اچھے کام کرو. وجاءت سکرۃ الموت بالحق, دیکھو موت آنے والی ہے. ونفخ فی الصور ذالک یوم الوعید, اور پہلی مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد جب پوری کائنات نیست و نابود ہو جائے گی دوسری مرتبہ سور پھونکا جانے والا ہے اور تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جانے والا ہے. وجاءت کل نفس معها سائق و شہید, اور ہر شخص کو ایک فرشتہ ہانک کر اللہ کے دربار میں لے جانے والا ہے اور دوسرا فرشتہ نامے اعمال لے کر دنیا میں کیے ہوئے اعمال پر گواہ بننے والا ہے اللہ کے دربار میں, اور اس کی بنیاد پر حق تعالی شانہ جزا کا یا سزا کا فیصلہ فرمانے والا ہے. تو جب یہ بات ہونے والی ہے تب تم تیاری کرو اس کے لیے. اب تک تو تم مرنے کے بعد کی زندگی کے انکار میں پڑے ہوئے تھے, اب تو تم نے مان لیا. اب جب مان لیا کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی ہے اور وہاں اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے بارے میں سوال ہونے والا ہے, تو پھر انتظار کس بات کا, کرو کام. اس لیے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ تمہاری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, ہم نے انسان کو پیدا کیا. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ, ہر ہر حرکت سے ہم واقف ہیں. دن کے اجالے میں کوئی کام کرتا ہے اس سے بھی واقف, رات کے اندھیرے میں کوئی کام کرتا ہے اس سے بھی واقف. اور ہم اتنے واقف ہیں کہ دل میں جو خیال گزرتا ہے اس سے بھی ہم واقف ہیں. دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے, دل سے جو خیال گزرتا ہے, اس کے پانچ درجے ہیں. اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ دل میں کسی کام کو کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ بات بولوں یا یہ کام کروں, دل میں خیال آتا ہے اور وہ خیال دل میں آتا ہے اور جمتا ہے, اور اتنا جمتا ہے اتنا جمتا ہے اتنا جمتا ہے کہ جس کے دل میں وہ خیال آیا ہے وہ شخص اس کو کرنے کا پکا 100% فیصلہ کر لیتا ہے. دل میں خیال آیا کہ چوری کرنی ہے, گھر میں کڑکی چل رہی ہے, فقر چل رہا ہے, اب تو ایک ہی شکل ہے کہ چوری کروں. یہ چوری کرنے کا خیال آیا اور خیال رہا اور خیال جمع اور ایسا پختگی کے ساتھ جمع کہ جس کے دل میں یہ خیال آیا تھا اس نے پکا فیصلہ کر لیا، پکا ارادہ کر لیا کہ آج فلاں کے گھر میں ڈاکہ ڈالنا ہے. یہ جو دل میں خیالات آتے ہیں ان کے پانچ درجے ہیں، یہ اعلیٰ درجہ ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے. اگر اچھا خیال ہے اس پر اجر و ثواب ملے گا، اگر برا خیال ہے اس پر پکڑ ہوگی. یہ جو اعلیٰ درجے کا خیال ہے، دل میں خیال آیا کہ حج کے لیے جانا ہے، یہ خیال آیا اور خیال آیا اور ٹھہرا دل میں، اور ٹھہرا اتنی دیر تک ٹھہرا کہ وہ جمع، اور ایسا جمع کہ فیصلہ کر لیا کہ اس سال حج کے لیے جانا ہے، یہ اعلیٰ درجے کا خیال، ہلکا پھلکا نہیں، بہت پختہ اور مضبوط، معمولی نہیں، غیر معمولی، بہت پختہ. اب یہ کسی آسمانی سلطانی کی وجہ سے حج کے لیے نہ جا سکا پھر بھی اجر و ثواب ملے گا، اتنا پختہ ہے یہ خیال. اور وہ جس نے ڈاکہ ڈالنے کا فیصلہ کیا تھا، خیال آیا چوری کا، وہ خیال رکا دل میں اور اتنی دیر تک رکا کہ اس کو جماؤ حاصل ہوا، اور ایسا جمع کہ وہ پختہ ہو گیا اور فیصلہ کر لیا کہ آج چوری کرنی ہے اور فلاں کے گھر میں ڈاکہ ڈالوں گا، اتنے بجے اس طرح پروگرام بن گیا، پھر کسی آسمانی سلطانی کی وجہ سے نہیں جا سکا، یہ گنہگار ہوگا، اس لیے کہ اس نے چوری کا پکا ارادہ کیا تھا. یہ اعلیٰ درجے کا خیال ہے جو دل سے گزرتا ہے پختہ. اس پر سزا بھی ہوتی ہے اگر برا خیال ہے، اور اس پر جزا بھی ملتی ہے اگر اچھا خیال ہے. لیکن یہ جو بہت اعلیٰ درجے کا خیال ہے، بہت پختہ اور مضبوط، جس پر جزا اور سزا بھی مرتب ہوتی ہے، اس کا بھی دائیں بائیں کسی کو پتا نہیں چلتا، کسی کو اس کی بو نہیں آتی، کسی کو اس کی ہوا نہیں لگتی، کسی کو اس کی آہٹ سنائی نہیں دیتی، نہ بیوی کو، نہ بچوں کو، نہ دوست کو، نہ پڑوسی کو، کسی کو پتا نہیں چلتا کہ دل میں کیا پک رہا ہے، کیا خیال آ رہا ہے، کون سا خیال جم رہا ہے، کون سا خیال پختگی کے درجے کو پہنچ رہا ہے. پھر اس سے ایک نیچے والا درجہ، یعنی اس سے بھی ہلکا، اس کو ہم کہتے ہیں، اور ہلکا، اسے حدیث النفس کہتے ہیں، اور ہلکا، اسے خاطر کہتے ہیں، اور اس سے بھی ہلکا، جسے حاجز کہتے ہیں. ہلکا پھلکا معمولی خیال جو بغیر اختیار کے دل میں آتا ہے اور یوں گزر جاتا ہے، آیا اور گزر گیا، وہ جو پختہ خیال ہے، جو دل میں آیا رہا، اس نے پختگی اختیار کی، جماؤ حاصل ہوا اور پکا ارادہ کر لیا کہ یہ کام کرنا ہے، اور گھنٹوں تک وہ خیال رہا، بیوی کو پتا نہیں چل سکا، بولے گا نہیں اس وقت تک، کسی کو اس کی آہٹ نہیں آئے گی، اس کی ہوا نہیں آئے گی، اس کی بو نہیں آئے گی، یہ اتنا مخفی رہتا ہے اتنا واضح ہونے کے باوجود. تو پھر وہ کتنا مخفی ہوگا مخلوق پر جو اس سے کم درجے کا ہے، اور وہ کتنا مخفی ہوگا جو اس سے بھی کم درجے کا ہے، اور وہ کتنا مخفی ہوگا جو اس سے بھی کم درجے کا ہے، اور وہ کتنا مخفی ہوگا جو اس سے بھی کم درجے کا ہے. یہ حاجز جو ہے، جو سب سے کم درجے کا ہلکا پھلکا معمولی وسوسہ، معمولی خیال جو دل میں آتا ہے اور گزر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں یہاں فرماتے ہیں کہ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم اس کو بھی جانتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، تو ہم جب حاجز کو جانتے ہیں تو اس سے اوپر والا خیال خاطر اس کو کیوں نہیں جانیں گے، اور اس سے اوپر والا خیال حدیث النفس، وہ ہم سے کیسے مخفی رہے گا, اور اس سے بھی اوپر والا خیال ہم, وہ ہم سے کیسے چھپا رہے گا, اور اس سے بھی اعلیٰ درجے کا خیال عزم, وہ ہمارے علم سے باہر کیسے ہوگا. اور پھر یہ جو عزم دل میں پختہ ہو چکا ہے, جب وہ لفظ کی شکل اختیار کر لیتا ہے, وہ تو کسی صورت میں ہم سے نہیں چھپ سکے گا. یہ جو عزم دل میں پختہ ہو چکا ہے, وہ جب عمل کی شکل اختیار کر لیتا ہے, چوری کی شکل, زنا کی شکل, نماز کی شکل, صدقہ خیرات کی شکل, یہ کیسے چھپ سکتا ہے؟ تو وسوسے سے لے کر قول تک, قول سے فعل تک, تمہاری زندگی کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم پر مخفی رہ سکتی ہے. اس لیے کہ میں علیم بذات الصدور ہوں. ولقد خلقنا الانسان, ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے, اور تمہاری رگ رگ سے ہم واقف, ایک ایک چیز سے واقف. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه, ہم جانتے ہیں اس کو, اس بات کو جس کا وسوسہ ڈالتا ہے اس کا جی. دل میں جو وسوسے آتے ہیں, وہ جو ارادے کرتا ہے, ان سب چیزوں سے ہم واقف ہیں. کیوں ہم واقف ہیں؟ اس لیے کہ ہم علم کے اعتبار سے, معلومات کے اعتبار سے, جاننے کے اعتبار سے اس کے, اس کی خود کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. اس کی خود کی جان اس کے اتنی قریب نہیں ہے جتنے ہم قریب ہیں, علم کے اعتبار سے, جاننے کے اعتبار سے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور ہم اس کے, اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے. ورید, حبل الورید, دو رگے ہیں ایک جسم جن پر حیات موقوف ہے, ایک جگر سے نکلتی ہے, لیور سے, اور دوسری دل سے نکلتی ہے. جگر سے نکلتی ہے, وہ پورے جسم میں خالص خون کو پہنچاتی ہے. دل سے نکلتی ہے, وہ پورے جسم میں بھاپ کو پہنچاتی ہے. اسی بھاپ کو روح کہا جاتا ہے. اور یہ رگ اگر کٹ جاتی ہے تو وہی روح ختم. یہ رگ کٹ جاتی ہے تو روح نکل جاتی ہے. آرٹری جسے کہتے ہیں, یہ کٹ جاتی ہے, روح نکل جاتی ہے جسم سے. روح پھر جسم کے ساتھ, روح کا اتصال باقی نہیں رہتا. یہ جو رگے جان ہے جو پورے جسم میں خون پہنچاتی ہے, پورے جسم میں بھاپ پہنچاتی ہے, پورے جسم میں روح پہنچاتی رہتی ہے, ہر آن, ہر گھڑی, ہر ساعت, اس رگ پر تمہاری جان موقوف ہے, تمہاری حیات موقوف ہے. اس رگ پر تمہارے جسم میں روح کا رہنا اور تمہارے جسم سے روح کا نکلنا موقوف ہے. تو ہم انسان کے زیادہ قریب ہے اس کی رگے جان سے بھی. اس کا مطلب یہ کہ اس کی جان سے بھی اور اس کی روح سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں. روح جو پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہے, اس روح سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں. اور روح کی حقیقت سے کوئی واقف نہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں, آپ فرما دیجئے کہ روح میرے پروردگار کے امر میں سے ہے اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے, بہت کم علم. تو تمہارے پاس جو محدود علم ہے, اس کے احاطے میں روح کی حقیقت کا علم نہیں آ سکتا, اس لیے اس پہ غور ہی مت کرو. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ موضح القرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بس اتنا سمجھ لو کہ ایک چیز تھی, وہ جسم میں آ گئی تو جسم زندہ ہو گیا, اور وہ نکل گئی تو جسم مردہ ہو گیا. یہ ہے روح کی حقیقت. تو اللہ تعالیٰ شان و ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری روح جو پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے تمہارا جسم زندہ ہے وہ اتنی قریب نہیں ہے جتنی میں جتنا میں قریب ہوں علم کے اعتبار سے, یعنی میں تمہارے رگ و ریشے سے واقف, تمہارے بال بال سے واقف, روئے روئے سے واقف. تم اپنے بارے میں اتنا علم نہیں رکھتے جتنا میں علم رکھتا ہوں. تو جب مرنے کے بعد کی زندگی طے ہو گئی ہے, حساب طے ہو گیا ہے, یوم القیامہ طے ہو گیا ہے, اور میں علیم بذات صدور ہوں, میرا علم محیط ہے, تمہاری ہر حرکت سے واقف, تو پھر تمہیں اچھے اچھے کام کرنے چاہیے کہ نہیں؟ اور اتنا ہی نہیں, اذ یتلقی المتلقیان, اتمام حجت کے لیے میں نے دو فرشتے بھی مقرر کیے ہیں, وہ بھی تمہاری ایک ایک چیز کو لکھ رہے ہیں, ایک ایک چیز کو لکھ رہے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, اور تمہارے اوپر دو ریکارڈ رکھنے والے لوگ ہیں, تمہارے اوپر میں نے دو ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں جو, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ, تمہارے اوپر کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ریکارڈ رکھتے ہیں تمہارے, تمہاری ہر بات کا, تمہارے ہر عمل کا, یہ حافظ ہیں, حافظ یہ ریکارڈنگ کرتے ہیں, ہر چیز کو لکھتے ہیں. کرامن کاتبین, میں نے انہیں قدرت دی ہے, اس قدرت کے نتیجے میں یعلمون ما تفعلون, وہ جانتے ہیں وہ سارے کام جنہیں تم کرتے ہیں. ہر شخص کے ساتھ ایک دائیں طرف فرشتہ ہے, بائیں طرف فرشتہ ہے, کرامن کاتبین, یہ ہر وقت رہتے ہیں, صرف اس وقت الگ ہوتے ہیں جب انسان میاں بیوی کے تعلق قائم کرتا ہے, بیت الخلاء میں جاتا ہے پیشاب کے لیے, پاخانے کے لیے, اس وقت یہ الگ ہو جاتے ہیں. لیکن قدرت اللہ تعالی شانہ نے انہیں ایسی دی ہے کہ دیکھتے نہیں کہ بیت الخلاء میں کیا کر رہا ہے, دیکھتے نہیں کہ میاں بیوی کے تعلقات میں بیوی کیا کر رہی ہے, مرد کیا کر رہا ہے, لیکن وہ جہاں کہیں جس طرف رک کر کے کھڑے ہوتے ہیں, اگر اس وقت بھی اللہ کی مرضی کے خلاف یہ مرد یا یہ عورت کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کی اطلاع ان کو ہو جاتی ہے, اس کا احساس ان کو ہو جاتا ہے کہ اس نے فلاں غلط کام کیا, اور اسے ریکارڈ کر لیتے ہیں, لکھ لیتے ہیں, اسے فلاں اچھا کام کیا ہے اسے ریکارڈ کر لیتے ہیں. وہاں ہوتے نہیں, لیکن وہ اگر دعا پڑھتا ہے بسم اللہ اللہم جنبن الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا, جہاں کہیں وہ ہوتا ہے اسے پتا چل جاتا ہے, یعلمون ما تفعلون, جو کچھ تم کرتے ہو پتا چل جاتا ہے. تو اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں تو سب کچھ معلوم ہے, اس وقت بھی ہمیں سب کچھ معلوم ہوتا ہے جس وقت کہ یہ لے رہے ہوتے ہیں تمہاری باتیں, لکھ رہے ہوتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ. لیکن اتمام حجت کے لیے, اس لیے کہ قیامت کے دن یہ انسان ہمارے ساتھ جھگڑا کرے گا, اس لیے اتمام حجت کے لیے کہ بھائی دیکھو تم نے یہ یہ کیا تھا, یہ یہ کیا تھا, دیکھو سب کچھ لکھا ہوا ہے. اور وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد وہ کہے گا کہ مال ہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, کیا ہو گیا ہے یہ کتاب, عجیب و غریب ہے, اس نے تو ہر چھوٹی بڑی چیز کو لکھ رکھا ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا, اور لوگ پائیں گے ان کے وہ سارے اعمال جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے, سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہوگا. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء, قیامت کے دن ہر شخص یہ دیکھے گا, وہ پائے گا موجود اس کے کیے ہوئے تمام اچھے اعمال, اس کے کیے ہوئے تمام برے اعمال, ما عملت من خیر اور ما عملت من سو, اور جب وہ دیکھے گا کہ اوہو میں نے جتنے اچھے اعمال کیے ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں، میں نے جتنے برے اعمال کیے ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں، تو یہ تو آج تو پکڑ کا دن ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا تو اس وقت وہ کیا تمنا کرے گا؟ تود لو ان بینہ و بینہا امدم بعیدا، کہ کاش کہ میرے اور آج یہ سزا جزا کے دن کے درمیان بہت لمبا فاصلہ ہوتا، میں آج یہاں کہاں کھڑا ہوں، کاش کہ بہت دوری ہوتی. میرے بھائیو میری بہنوں، یہ دن آنے والا ہے، اس دن کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں کہ ہمیں جھنجھوڑتے ہیں، ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرتے ہیں. اذ یتلقی المتلقیان، جب دو لینے والے لیتے ہیں، عن الیمین وعن الشمال قعید. اذ یتلقی المتلقیان، جب دو لینے والے لیتے ہیں، یہ دو لینے والے لیتے ہیں، عن الیمین وعن الشمال قعید. اب طالب علموں کو اشکال ہوگا کہ عن الیمین وعن الشمال، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، اور ہے قعید ایک ہی، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے ایک بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ ہے تو دو. تو علامہ جوہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فعول اور فعیل کے وزن پر جو چیز آتی ہے وہ واحد بھی ہو سکتی ہے، تثنیہ بھی ہو سکتی ہے، اور جمع بھی ہو سکتی ہے. اور علامہ جوہری رحمت اللہ علیہ اس پر دلیل پیش کرتے ہیں، والملائکتو، جمع کا صیغہ، فرشتے، والملائکتو بعد ذالک ظہیر. ظہیر یہ فعیل ان کے وزن پر واحد کا صیغہ ہے، تو والملائکتو مبتدا اور ظہیر اس کی خبر ہے، والملائکتو بعد ذالک ظہیر. تو اشکال پیدا ہوگا کہ ملائکہ جمع ہے اور ظہیر واحد ہے، تو وہاں یہی جواب دیا جائے گا کہ فعیل ان کے وزن پر جو صیغہ آتا ہے وہ واحد کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، تثنیہ کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، اور جمع کے معنی میں بھی آ سکتا ہے. اسی طرح فعول کا وزن، فعول، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا فرعون کے دربار میں، انا رسول رب العالمین. اشکال پیدا ہوگا کہ انا جمع کا صیغہ ہے اور رسول واحد کا صیغہ ہے، مطابقت نہیں ہے. تو جواب اس کا یہی ہے کہ رسول فعول کے وزن پر ہے، اور جو چیز بھی فعول کے وزن پر آتی ہے وہ واحد بھی ہو سکتی ہے، تثنیہ بھی ہو سکتی ہے، جمع بھی ہو سکتی ہے. تو علامہ جوہری رحمت اللہ علیہ کے اس قول سے یہاں بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ عن الیمین وعن الشمال قعید، یہ قعید جو ہے وہ تثنیہ کے معنی میں ہے، کہ اذ یتلقی المتلقیان، جب دو لینے والے لیتے ہیں، اور وہ دو لینے والے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، عن الیمین وعن الشمال قعید، ای عن الیمین وعن الشمال قائدان، جالسان. اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ عن الیمین کے بعد قعید محذوف ہے، عن الیمین قعید وعن الشمال قعید، اور پہلی جگہ پر قعید کو محذوف کر دیا اس لیے کہ اس پر قرینہ ہے آگے والا قعید. تو اذ یتلقی المتلقیان، یہ متلقیان تثنیہ کا صیغہ ہے، اور اس کے بعد ہے عن الیمین وعن الشمال قعید، تو یہ وعن الشمال قعید بتلا رہا ہے کہ عن الیمین کے بعد بھی قعید کا لفظ ہے. اور اس پر علامہ قرطبی رحمت اللہ نے ایک شعر پیش کیا ہے شاعر کا، نحن بما عندنا وانت بما عندك راض، نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والرأي مختلف. یہ شعر پیش کیا ہے، نحن بما عندنا وانت بما، یہ پہلا مصرع ہے، نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والرأي مختلف، ہم اس چیز پر جو ہمارے پاس ہے, نحنو بما اندنا وانت بما اندک, اور تو اس چیز پر جو تیرے پاس ہے, راضن. تو دوسری مرتبہ تو راضن آیا لیکن نحنو بما اندنا راضونا, یہ پہلی جگہ پر نہیں آیا. والرأی مختلف, رائے تو ہماری مختلف ہے, بٹ وی ہیو اگریڈ ٹو ڈس اگری, یہ اس شعر میں ہے کہ ہم اس پر راضی ہے جو ہمارے پاس ہے اور تم اس پر راضی ہے جو تمہارے پاس ہے, اور رائے الگ الگ ہے ہماری, کوئی حرج نہیں. تو دوسری رائے یہ ہے کہ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین قعید وعن الشمال قعید, جب دو لینے والے لیتے ہیں, اور یہ جو دو لینے والے لیتے ہیں کیا لیتے ہیں, ہمارے قول کو لیتے ہیں, ہمارے عمل کو لیتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں, اور بائیں طرف ایک بیٹھا ہوا ہے دوسرا بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ نامہ اعمال پھیلا ہوا ہے, غور سے سنو اس کو, بڑی عبرت ہے اس میں, نامہ اعمال پھیلا ہوا ہے اور دو لکھنے والے فرشتے مقرر, ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف, دائیں طرف والا حسنات کو لکھ رہا ہے, بائیں طرف والا سیئات کو لکھ رہا ہے, اب مرضی تیری ہے جو چاہے کر اور جتنا چاہے کر, اگر چاہے تو اچھے اعمال کر, چاہے تو برے اعمال کر, چاہے تو کم کر چاہے تو زیادہ کر, وہ لکھ رہے ہیں, ان کا کام ہی یہ ہے لکھنے کا. اور پھر تیری جب روح نکلے گی تو تیرے ان اعمال کو لپیٹ دیا جائے گا, اور پھر جب روح دوبارہ پھونکی جائے گی اور قبر سے تیرا حشر ہوگا تو یہ نامے اعمال کھول دیا جائے گا اور تجھ سے کہا جائے گا کہ یہ کرا کتاب, کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, پڑھ اپنے نامے اعمال کو, آج تو حساب لینے والا کافی ہے. پھر حضرت بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا رب کتنا عادل ہے, کتنا عادل ہے کہ سب کچھ لکھوایا اور محاسب ہمیں ہی بنایا کہ تو خود حساب کر لے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو فکر نصیب فرمائے آخرت کی, اللہ تعالی ہمیں اعمال کی اقوال کی نگرانی کی توفیق عطا فرمائے, ہر بات ہم سوچ کر بولیں, ہر بات سوچ کر بولیں, ہر کام سوچ کر کریں. اچھا عمل ہوگا ادھر والا لکھ لے گا, برا عمل ہوگا ادھر والا لکھ لے گا. اور کریم اللہ نے نظام عجیب مقرر کیا کہ دائیں طرف والا امیر ہے, بائیں طرف والا مامور ہے. دائیں طرف والا لکھتا ہے, جیسے ہی نیک عمل ہوا فوراً لکھ لیتا ہے, پختہ ارادہ کیا تو ایک نیکی, اور پھر اس کو بجا لاتا ہے تو 11 نیکیاں, ایک نیکی پختہ ارادے پر اور ایک نیکی 10 نیکیاں کرنے پر. برا ارادہ کرتا ہے پختہ, برا ارادہ ایک برائی لکھ لیتا ہے, برا ارادہ پو, اور اگر کرتا ہے اس گناہ کو تو دوسری برائی, یعنی دو برائیاں. نیکی کا پختہ ارادہ ایک, اور نیکی کرتا ہے 10 نیکیاں تو 11 نیکیاں ہو گئی, اور برائی کا پختہ ارادہ کرتا ہے ایک برائی اور پھر اس برائی کو کرتا ہے تو دو, اور برائی کا پختہ ارادہ کرتا ہے اور پختہ ارادہ کرنے کے بعد اللہ کے خوف سے اور اللہ کے ڈر سے حیا اور شرم کی وجہ سے اس ارادے کو عملی جامہ نہیں پہناتا کہ توبہ توبہ, اتنا گندا خیال اور اتنا گندا ارادہ کہ آج ڈاکہ ڈالنے والا تھا, نہیں 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 نہیں, بری بات ہے, اب اسے نیکی ملے گی, ایک نیکی ملے گی کہ سمجھداری سے کام لیا. نیک ارادہ کرتا ہے فوراً لکھ لیتا ہے, نیک ارادہ کرتا ہے فوراً لکھ لیتا ہے, برا ارادہ کرتا ہے انتظار کرتا ہے. برا ارادہ کرنے کے بعد اگر کسی آسمانی سلطانی کی وجہ سے اس عمل کو نہیں کر پایا تو ایک برائی لکھتا ہے, اس لیے کہ اس کا تو ارادہ تھا ہی, لیکن گھر میں مہمان آ گئے تو جا نہیں سکا اور دل میں افسوس بھی بہت ہو رہا ہے کہ آج ڈاکہ ڈالنا تھا اور ان لوگوں کی وجہ سے جا نہیں سکا, تو ایک برائی.
اور اگر نہیں جاتا اپنے اختیار سے تو ایک حسنہ, تو صرف ارادہ کرنے پر نہیں لکھا جاتا, کیا کرتا ہے آگے اس کو دیکھا جاتا ہے. اور ادھر نیکی کا ارادہ کیا, لکھ لیا, عملی جامع پہنایا تو فوراً 10 لکھ لیے. ادھر برا ارادہ کیا, برا ارادہ تو لکھتا نہیں, یہ منع کرتا ہے کہ ابھی مت لکھو, اس لیے کہ دیکھنا ہے کہ یہ اسے کرتا ہے یا توبہ کرتا ہے. اب وہ گناہ کر لیتا ہے تو یہ پوچھتا ہے اپنے امیر سے کہ میں اب لکھ لوں, اب تو گناہ کر لیا, کہا کہ نا ابھی نہیں, اسے مہلت دو شاید توبہ کر لے. یہ اچھا نہیں ہوگا کہ اس کے نام اعمال میں ہم برائی لکھے اور اس کے نام اعمال کو برائی سے ہم گندا کریں اور پھر مٹائیں, بس صاف ہی رہنے دو نام اعمال کو, ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے. یہ لکھتے کب ہیں, یہ اس وقت لکھتے ہیں جب دفتر بند کرنے کا وقت آ جاتا ہے اور دوسری شفٹ شروع ہونے والی ہوتی ہے, تو یہ بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہے کہ بھئی بہت موقع دیا, اب تو ہمارے جانے کا وقت آ گیا, اب لکھ لو تم. لکھا جاتا ہے سب کچھ, اس لیے نہیں کہ اللہ کو علم نہیں ہے, اس لیے کہ یہ انسان جو ہے یہ جب شرارت پہ آتا ہے تو اللہ کو بھی کہتا ہے کہ دلیل کیا ہے کہ میں نے یہ سارے کام کیے تھے. اور نام اعمال میں بھی لکھ لیا جاتا ہے, پھر یہ زمین بھی اسے محفوظ کر لیتی ہے. جتنی چیزیں ہمیں اس گناہ کو کرتے ہوئے دیکھتی ہے وہ سب چیزیں اس کو محفوظ کر لیتی ہیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پورا عالم جو ہے وہ اللہ کے لیے سی آئی ڈی کا کام کرتا ہے, ذرہ ذرہ. لیکن جب بندہ اس عمل کے لکھے جانے کے بعد صدق کے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالی شانہ ہر جگہ سے اسے محو کر دیتے ہیں, مٹا دیتے ہیں, مٹا دیتے ہیں, محو کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ کرامن کاتبین جنہوں نے اسے لکھا تھا ان کے ذہنوں سے بھی نکل جاتا ہے. قیامت کے دن صرف بندہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے فنا گناہ کیا تھا اور توبہ کے نتیجے میں اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے. تو انسان چونکہ اچھا ہو جاتا ہے تو بہت اچھا ہو جاتا ہے, اور بگڑتا ہے, بگڑتا ہے تو شیطان کو بھی شرم آتی ہے, اس سے کہ اشرف المخلوقات ہو کر وہ ایسے ایسے کام کرتا ہے. تو اتمام حجت کے لیے فرشتوں سے لکھواتے ہیں, ہر جگہ ریکارڈ کرواتے ہیں, اور اتنا سارا اہتمام کرنے کے باوجود بھی قیامت کے دن کیا کہے گا وہ, کہ یہ فرشتے تو تمہارے ہی ہیں نا, یہ فرشتے تو تمہارے ہیں, تو وہ تو تمہاری فیور ہی میں بات کریں گے نا. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ان کی زبانوں کو ہم بند کر دیں گے, مہر لگا دیں گے, آج ہم ان کی زبانوں پہ مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم, ہاتھ بھی گواہی دیں گے اور ان کے پاؤں بھی گواہی دیں گے ان اعمال کے بارے میں جنہیں وہ کیا کرتے تھے. اور پھر اللہ جل جلالہ آمن والہ جو زبان پر مہر لگی ہوئی ہوگی اسے بھی کھول دیں گے, اسے بھی کھول دیں گے کہ وہ کہیں یہ نہ کہے کہ زبان کو تو آپ نے بند کر دیا ہے. زبان کو کہیں گے کہ اب تو بھی بول. یوم تشہد علیہم السنتہم, تو زبان جو ہے اس کی طبیعت کے خلاف بولے گی, زبان بھی سب کچھ سچا اگل دے گی. حتی اذا ما جاؤها شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. آنکھیں بولے گی, کان بولیں گے, چمڑیاں کھالیں بولیں گی. اللہ تعالی قدرت عطا فرمائیں گے. تو یہ ساری چیزیں میرے بھائیو ہمارے سامنے آنے والی ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کوئی بات نہیں نکالتا انسان, کوئی بات نہیں نکالتا اپنی زبان سے مگر اس کے پاس ایک تیار نگہبان ہے, تیار نگہبان, بس وہ لکھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. کچھ کہا لکھ لیا, کچھ کہا لکھ لیا, کچھ کہا لکھ لیا. اور یہاں تک لکھنے کا اہتمام کرتے ہیں اس لیے کہ انہیں حکم ہوا ہے کہ انسان اپنی زبان سے ایسی بات کہتا ہے جو خیر کی ہے اسے بھی لکھتے ہیں، شر کی ہے اسے بھی لکھتے ہیں، اور مہمل کلمہ جو نہ خیر کا نہ شر کا اسے بھی لکھتے ہیں، مہمل کلمے کو بھی لکھتے ہیں، اور پھر ہفتے میں ایک مرتبہ بیٹھ کر کے پورے ریکارڈ کو چیک کرتے ہیں، اس وقت وہ مہمل کلمات کو نکال دیتے ہیں، ایک ہفتے کے بعد ہر ہفتے چیک کرتے ہیں کہ کیا کیا ہم نے لکھا ہے. تو اللہ جل جلالہ و عمن والو ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اب مرنے کے بعد کی زندگی کو تو میں نے منوا لیا کہ ہے مرنے کے بعد کی زندگی، اور یہاں تو مومنین کا مجمع ہے، الحمدللہ ہم میں سے ہر شخص مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتا ہے، حساب کو بھی مانتا ہے، جزا سزا کو بھی مانتا ہے. تو اللہ جل جلالہ و عمن والو فرماتے ہیں کہ تمہاری ایک ایک نقل و حرکت میرے علم میں ہے، اور پھر فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، زبان سے کچھ بھی نکلتا ہے وہ لکھتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ تم کیا سوچتے ہو، کیا لکھ رہے ہو. اس لیے بہت ہی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارو، اس لیے کہ مرنے کے بعد کی زندگی آنے والی ہے اور حساب ہونے والا ہے. وجات سکرت الموت بالحق. اللہ جل جلالہ وعمن والو ہمیں فکر آخرت نصیب فرماوے اور عمل صالحہ کی توفیق عطا فرماوے. ایک بات کہہ کر آج کی نشست کو اختتام تک پہنچاتا ہوں. حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمہ اللہ تعالی یہ ارشاد فرماتے تھے کہ ہمارے نام اعمال برائیوں سے اتنے گندے ہیں، اتنے گندے ہیں، اتنے گندے ہیں کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالی شانہ ہمیں تنہائی میں بلا کر یہ کہے کہ دیکھ لے اپنے نام اعمال کو، جہنم واجب ہو چکی ہے، لیکن جہنم سے بچنا ہو تو ایک شکل ہے، ایک شکل، اگر ایک کام کرنے کے لیے تو تیار ہو جائے تو جہنم سے میں تجھے بچا لوں گا اور جنت میں داخل کر دوں گا. یہ اللہ وہ کیا ہے کہ تیری بیوی کو دیکھ لینے دے کہ اس میں کیا لکھا ہے، کتنا کر لے چل، تیری بیوی کو دیکھ، تیرے یہ جگری دوست کو دیکھ لینے دے، تیرے اس شاگرد کو دیکھ لینے دے، تیرے اس مرید کو دیکھ لینے دے جو تجھے بہت عقیدت سے دیکھتا تھا، تیرے اس شیخ کو دیکھ لینے دے جو تیرے بارے میں بہت اونچی رائے رکھتا تھا، تیرے اس پڑوسی کو دیکھ لینے دے جو تجھے صالح اور نیک سمجھتا تھا، تجھ سے دعائیں کرانے کے لیے آیا کرتا تھا، کسی ایک آدمی کو دیکھ لینے دے. ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ ہمارے نام اعمال اتنے گندے ہیں کہ ہم جہنم میں جانا تو پسند کریں گے لیکن ہماری بیوی ہمارے نام اعمال کو دیکھے اس کو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. کوئی اور ہمارے نام اعمال کو دیکھے اسے ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، اس میں اتنی برائیاں ہوگی. تو میرے بھائیو، گناہوں سے ہمیں بچنا ہے، برے اعمال سے، برے اقوال سے بچنا ہے، نیک اعمال اور نیک اقوال کا اہتمام کرنا ہے، اور اگر کوئی برائی ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے اللہ تعالی شانہ کو منا لینا ہے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ تعلق نصیب فرماوے، قرآن کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، قرآن کا جو پیغام ہے اسے سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.